سيدنا مولانا نبينا شفينا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفينا محمد مبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء علينا. إن الله والملائكة يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا شفينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى أفئدتهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وهي من الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله والله آمن أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض كمثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور لا نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكرها في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أحمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يداه لم يكد يراه ومن لم يجل الله نور وما له صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت الذي كذب بالدين ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ولم يرون الناهون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا قلوبنا كفر عنا سيئاتنا مع الأبرار. صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي اللبيب الكريم. برادران اسلام، عزیز دوستو اور بزرگو، میرے پیر بھائیو، سلسلے خادریہ چشتیہ سہروردیہ سے نقشبندیہ سے سلسلے اولیاء اکرام سے وابستہ رکھنے والوں، پیارے بچوں اور میرے بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے نعمتوں لاکھ بے انتہا ہیں، اس کا شکر یہ زبان نہیں کر سکتی. سب سے بڑا کرم ہم پہ یہ ہوا ہے کہ امتی محمدیہ میں ہم کو پیدا کیا ہے اور اس کی شریعت ہم پر لازم اور وارد کر دیا گئی ہے. شریعت کی محمدی کا فضل یہ ہے کہ ہم شیطان ملعون سے محفوظ ہیں، اس کے کرتوتوں، اس کی برائیوں، اس کے چھیڑ چھاڑ، اس کے وسوسوں اور ہر قسم کے اس کے حربوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پناہ دی ہے. پہلے ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں، پھر رب العزت کا کرم اور اس کی رحمانیت و رحیمیت کا فضل اور اس کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں. مسلمان وہ ہے جو سیدھا سادہ بھولا بھالا، مسلمان وہ ہے جو خدا رب العزت کی وحدانیت کو پہچانتا ہے، اپنے نفس کو پہچانتا ہے اور خدا وہ اپنے نحن و اقرب قریب، اپنے شہرک کے قریب سے وہ جانتا ہے، جانتا ہے کہ رب العزت نیکی اور بدی دونوں دن میں ڈال دی ہے اور یہی اس کی مسلمان پر کرم کر دیا گیا ہے. اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تم اپنے بزرگوں کے دکھائے ہوئے راستے پر چلو اور ہرگز تم کفار، مشرکین اور ہر قسم کے برے لوگ جو برائی کرتے ہیں، برائی بناتے ہیں، برائی پر اپنا دار و مدار رکھے ہیں، برائی پر اپنا پورا فضل، اپنا پورا بنیاد رکھے ہیں، ان سے تم محفوظ ہو جاؤ. بات رب العزت فرماتے ہیں اپنے پاک کلام اللہ میں کہ کمال یہی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف پھر جاؤ یا مغرب کی طرف پھر جاؤ، کہ صرف نماز ہی افضل نہیں ہے، کلمہ توحید پڑھنا افضل نہیں ہے، لیکن تمہارے پر یہ فضل کر دیا گیا، تمہارے پر یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ تم زکات بھی دیو اور ساتھ ساتھ تم نیک کام بھی تمہیں لگ جاؤ. خدا تعالیٰ اثر کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ہر لمحہ ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، ہر لمحہ جو بنائے ہیں جو وہ بگڑ رہا ہے، جو اپنا کمائے ہیں وہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن وہی لوگ دنیا اور آخرت میں افضل ہیں جو نیک کام میں لگے ہوئے ہیں اور مصیبتوں اور تکلیفوں جب آتی ہیں تو اسے صبر کرتے ہیں اور حق پرست ہیں کہ ہر وقت حق ہی حق ہے. دارا بلیزت فرماتا ہے الخال جکو ازر وخل جال حقو زخل باطن ان الباطن کانا زہوخا، کہ اب حق آ چکا ہے. حق کیا ہے؟ سارے باتیں ثابت قدم ہوتی ہیں، سارے خواہش صحیح ہوتی ہیں، آخر تک صحیح ہیں، سچ ہیں اور وہ ہو کر ہی رہیں گے. کیا ہو کر رہیں گے؟ کہ جو وعدے وفا ہیں، جو نیک ہیں، جو اللہ کی باتوں پر چلتے ہیں، جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، جو متقی ہیں، جو پاک باز ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی ان کو فرحت ہے اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے ان کی آخرت بہت اچھی ہوتی ہے، وہاں ان کو نیک ان کو بہشت دی جاتی ہے. آج ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کن باتوں سے ہم کو نیکیاں ملتی ہیں، کن باتوں سے ہم کو خدا کا فضل ہم پر ہوتا ہے، کن باتوں سے ہم پر خدا کی ناراضگی ہوتی ہے، اور ہم جان جائیں کہ جو عمل نیک ہے اس پر چلنے سے ہماری بہتری ہے، اس پر ہماری عاقبت ہے، تو ہم ہرگز برائی کی طرف نہیں جائیں گے. ہر انسان کے ساتھ اچھا اور برا لگا ہوا ہے، یہ نہیں کہ انسان ہر وقت اچھا ہی کرتا رہتا ہے اور وہ برا ہی نہیں کرتا. جو برائی انسان کے ایک معمولی انسان کے نظر میں وہ اچھائی ہے، وہ اور افضل اور بہتر انسان کے نظر میں وہ برائی ہے. کئی غوث ابدال جو عبادت ریاضت میں رکھے ہیں ان کے نظر شرک اور ہے، اور جو عام مسلمانوں کے نظر میں اور ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ خدا کو ایک مجسمہ سمجھ کر عبادت کرنا، اس کو ایک بت پرست بتوں بنا کر اس کی پوجا کرنا، خدا کو کئی اوصافوں میں دیکھ کر، جیسا کہ لکشمی پیسہ دیتی ہے، سرسوتی علم دیتی ہے، گنیش بہتری کرتا ہے، اس قسم کے اوتاروں کو ماننا یہ برا ہے عام لوگ سمجھتے ہیں. لیکن خواص یہ سمجھتے ہیں کہ دل کی برائی ہی شرک ہے. جو بھی لہو لعاب ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، وہ اس میں دیکھنا اور اس پر عمل بھی کرنا یا اس کو خیال میں بھی لانا، وہ بھی برا سمجھتے ہیں. شرک یہی نہیں کہ تم خدا کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دو، شرک یہ بھی ہے کہ خدا کے توکل خدا پر توکل چھوڑ دو، خدا پر صبر کرنا چھوڑ دو، خدا پر شکر کرنا چھوڑ دو، اور خدا کے ساتھ احسان مندی کرنا چھوڑ دو، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. ایک واقعہ یاد آتا ہے جو بتاتا ہوں، جو میں نے پیر مرشد حضرت مولانا مولوی قدرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا. انہوں نے ایک بار بتایا کہ ایک بزرگ خطب و غوث کے تلاش میں نکلے، اور جب پہنچتے پہنچتے پہاڑیوں کے پاس 40 خطب اپنی عبادت ریاضت مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ بزرگ گئے اور آخر صف میں بیٹھ گئے. ان کے مراقبے میں نظر آیا کہ ایک کشتی ڈوب رہی ہے، تو فوراً اپنے کمال سے، اپنے کرامت سے انہوں نے اس کشتی کو ہاتھ ڈالے سمندر میں اور کشتی کو نکال کے باہر رکھ دیے. یہ سارے غوث و خطب جو بیٹھے ہوئے تھے فوراً اپنے مراقبے سے جاگ اٹھے، اور اس شخص جو بزرگ آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ یہ ہاتھ آپ کا آستین جو بھیگا ہوا ہے یہ کیسے بھیگ گیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے مراقبے میں نظر آیا کہ ایک کشتی ڈوب رہی تھی جس میں کئی افراد تھے، میں چاہتا تھا کہ ان کو بچاؤں، ان کی جان بچاؤں، اور میں اپنی کرامت سے ان کو بچا لیا ہے اور ساحل کی طرف اس کشتی کو لا کر رکھ دیا. ان بزرگوں نے ان کو سوال کیا کہ وہ سمندر کس کا ہے؟ اللہ کا، جواب دیے. کشتی کس کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کی ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ رعایا اور وہ جو کشتی میں سوار تھے وہ کون، وہ کس کے تھے؟ وہ بھی خدا کے تھے. تو کیا خدا ان واقعات سے واقف نہیں تھا؟ تم نے کیوں اس میں دخل دیا؟ تم نے کیوں اس کے اندر خدا کی حکمت اور خدا کے راز میں تم نے دخل دیا؟ یہ خدا کی بنائی ہوئی کاروائی میں دخل دینا بھی منع ہے ان بزرگوں کے نزدیک. لیکن عام لوگوں پر، عوام الناس جو سارے ایک دوسرے ایک قوم میں ملت بنا کے رکھے ہیں، ان پہ فرض کر دیا گیا ہے کہ تم نیکی کرو اور نیکی پر چلو. جو خدا کے حق میں حق تلاش ہیں، جو حق ہی حق دیکھنا چاہتے ہیں، چاروں طرف حق کے سوا کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتے، جو اولیاء اللہ جو اللہ کے دوستوں کے زمرے میں ضم ہو چکے ہیں، وہ خدا کی محبت میں غرق ہیں، وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ کسی خدا کی خدائی میں کوئی مداخلت کرے. مولانا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مثنوی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. ایک بار کسی ایک بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور پوچھی کیا میرے مقدر میں اولاد ہے؟ کئی سال بیت گئے ہیں، ہماری شادی ہوئی، ہمارا ہم کو اولاد نہیں. اے موسیٰ، تم طور پہ جاتے ہو، اللہ سے دعا کرو کہ مجھے ایک اولاد دی جائے. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور خدا سے التجا کیا، ندا آئی کہ اس عورت کو بتا دو کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے، اس عورت بھاگی بھاگی آئی اور پوچھی ہے موسیٰ اللہ کا کیا پیام ہے؟ موسیٰ نے مایوسی سے بتایا کہ اللہ نے بتایا کہ تمہارے حق میں اولاد نہیں ہے. یہ عورت بہت مایوس ہوگی اور چلاتی ہوئی جنگلوں میں بیابانوں میں بھاگ گئی. تو ایک زمانہ بھی گزر گیا, موسیٰ علیہ السلام جب اس گزر رہے تھے اس عورت کے گھر کے پاس, دیکھا کہ بچے اس کے بچے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں ملا ہے. اس عورت نے کہی کہ اے موسیٰ تو بھی جھوٹا, تیرا اللہ بھی جھوٹا, دیکھ اللہ نے مجھے ایک نہیں کئی اور بچے اولاد مجھے نصیب کی ہیں اور دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور فوری انہوں نے اسی وقت پہ وہ طور پر چلے اور اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تو نے مجھے کیوں غلط بتایا. فوری اسی وقت ایک سوہنے کی چھری اور سوہنے کا تشت آ گیا اور کہا اے موسیٰ تیرے سوال کا جواب دیا جائے گا, تو جا اپنے قوم کے جسم کا کسی ایک فرد کا گوشت لیا, اس کے بعد میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کا راز کیا ہے. تو فوری اس نے موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے, میری قوم کو بڑی میرے سے بہت کچھ انہوں نے پایا ہے, انشاءاللہ وہ ضرور دیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو سارے قوم بول اٹھے کہ موسیٰ بھی دیوانہ, موسیٰ کا اللہ بھی دیوانہ. تو بہت مایوس ہو گئے. اس مایوسی میں انہوں نے واپس ہوئے, بڑی مشکل سے اپنا پیر زمین پر ڈال رہے تھے اور بڑی مشکل سے پہاڑی چڑھ رہے تھے. کہیں دور سے ان کو ایک آواز سنائی دی, اے موسیٰ. کہ موسیٰ اس آواز کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا بالکل ہڈیوں کا کوڑا بیٹھا ہوا ہے ایک گلی میں. اس نے پوچھا موسیٰ یہ کیا بات ہے کہ تو نے آج اتنی درد اور غم سے اور تو یہ جا رہا ہے, میں ہر بار دیکھتا ہوں کہ تو بہت خوشی خوشی سے جاتا ہے, آج کیا بات ہے کہ تو اتنا درد مند ہو کے جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سارا حال سنایا اور بتایا کہ میرے قوم نافرمان ہو گئی ہے, وہ خدا کی راہ میں اپنا گوشت دینا نہیں چاہتی. جیسے ہی یہ سنا کہ چونک اٹھا اور کہا کہ کیا خدا کیا مانگتا ہے, خدا گوشت مانگتا ہے, لاؤ فوراً لاؤ, کہاں کا کدھر کا, وہ بھی نہیں سوچا. فوراً اس نے وہ چھری لیا اور جسم کے سارا جتنا بھی ہڈیوں میں گوشت تھا وہ اپنے ہاتھ سے نکال کے رکھ دیا. موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام یہ گوشت لے کے اللہ کے پاس طور پر پہنچے, فوراً ندا آئی, اے موسیٰ کیا تیرے پاس گوشت نہیں تھا, کیا تو نہیں قربانی دے سکتا تھا, یہ ایسا میرا محبت عاشق ہے, ایسا اللہ والا ہے جس اتنا میرے سے چاہنے والا ہے, میرا دوست ہے, کہ اس نے تو نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے میرے پوچھنے پر اس نے اپنے فوراً اپنی جان قربان کر دی. بس اس کی ایک ندا تھی, جو عورت جنگلوں بیابان میں روتی ہوئی گئی, اس بوڑھا نے اس کو پوچھا کہ مائی تو کیوں روتی ہے. اس نے جواب دیا, اسی عورت نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا موسیٰ نے کہہ دیا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہے. تو اس بوڑھا نے اللہ کی طرف التجا کی, اللہ اس سے بہت محبت کرتا تھا, اس کی دعا کو رد کرنا نہیں چاہا اور فور اس کی دعا قبول ہو گئی اور اولاد اس بوڑھا کو مل گئی, اس بوڑھا کو اولاد ہو گئی. یہ بات اب اس سے ثابت ہوئی کہ رب العزت اولیاء اکرام سے بے انتہا محبت رکھتا ہے. وہ اولیاء اکرام وہ ہیں جو تم کو برائی سے ہٹاتے ہیں, نیکی کی طرف لاتے ہیں, اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں اور تم کو نیک بنا دیتے ہیں. یہ بات مشہور ہے کہ یہ چور حضرت غوث پاک کے پاس آیا, حضرت کا بہت قیمتی لباس چرانے کے لیے آیا. جب اس نے وہ رات کے وقت پہ وہ لباس اٹھا لیا لیکن اس کا راستہ گم ہو گیا. رات میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس حضرت غوث پاک کے پاس پہنچے, بتایا کہ فلانی جگہ ایک خطب کا انتقال ہو گیا ہے, خطب کو منتخب کرنی ہے, آپ کسی کو منتخب کر دیجئے. غوث پاک نے حضرت علیہ السلام سے کہا کہ تم شام آ جاؤ, صبح آ جاؤ, فرض فجر کے بعد دیکھا جائے گا, لیکن خضر نے اصرار کیا. تو غوث پاک روشناس تھے, اللہ نے ان کو بہت سا علم عطا کیا تھا, باطنی لدنی اور شریع. انہوں نے بول اٹھے کہ دیکھو اس بستر کے نیچے, اس پلنگ کے نیچے ایک چور چھپا ہوا ہے, اس کو لے جاؤ اور خطب بنا دو. اور وہ چور بڑا پشیمان ہوا بہت ہی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. بس باپ نے اسے گلے لگا دیا. جیسے ہی گلے لگائے اس کے سارے گناہ پاک ہو گئے, اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے, اس کے سارے گناہ جل گئے اور وہ غوث قطب کے مقام پر پہنچ گیا. جان جاؤ کہ یہ گناہ کس طرح سے بخشے جاتے ہیں. جب ولی کے جناب میں تم پہنچ جاتے ہو تو ولی خدا شناس ہے, روشناس ہے, وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے تمہارا خلق کو پاک کیا جائے. وہ جان جاتا ہے کہ تمہارے کون سی برائیاں ہیں خدا تعالیٰ بخشنے والا ہے اور کون سے ایسے چھوٹے گناہ ہیں جو خدا درگزر کر دیتا ہے اور تم کو علم لدنی فوراً عطا کر دی جاتی ہے. اولیاء اکرام کی صحبت سے بہت کچھ عطا ہوتا ہے, بہت نیک ہو جاتے ہیں, قلب پاک ہو جاتا ہے اور روشناس ہو جاتا ہے. عاجز و منکر, عاجز اور انکسار ہو جاتے ہیں اور عاجز ہی انکساری وہی چیز ہے جو خدا کے مقرب, خدا کے مقرب اور قریب ہو جاتے ہیں. خدا کے قریب ہونا ہے, خدا سے محبت ہونا ہے تو انسان اپنے آپ کو عاجز اور انکسار بنا دینا چاہیے. عاجزی سے بہت کچھ نیکیاں حاصل ہوتے ہیں اور بہت سے برائیاں دور ہو جاتے ہیں. اب ہم کو جاننا یہ ہے کہ وہ کون سے باتیں ہیں جس سے دل ویران ہو جاتا ہے, جس سے دل سخت ہو جاتا ہے اور دل میں دلدل بسنے لگتے ہیں, اور وہ کون سے چیزیں ہیں جس سے دل منور ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے برائیوں کی وجہ سے, خدا کو بھول جانے کی وجہ سے اور شیطان کے ساتھ ہو جانے کی وجہ سے, اور ہر وقت گناہ کرتے کرتے تو ہر نیکی دل سے نکلنے چلے جاتی ہے اور بدی جم کے دل سخت ہو جاتا ہے. تو دل کو نرم کرنے کے لیے رب العزت فرماتا ہے کہ تم عاجز و انکساری اختیار کر لو, توکل صبر اور شکر اختیار کر لو. صبر کا معنی تکالیف جب آتے ہیں اس پر خاموشی اختیار کرنا اور نفس کو سرکشی میں نہ لگانا, نیکی کرنا, اچھے عادات اختیار کرنا, بدگوئی, بد کلامی, بد چلنی سے پناہ مانگنا. لعنت ان پر ہوتی ہے جو جھوٹے ہیں, سرکش ہیں, بدچلن ہیں, ان کی صحبت سے دل مردہ ہوتا ہے اور گھر ویران ہوتا ہے. نیکیوں, نیک لوگ اور زندہ دل حضرات کی صحبت میں دل پاک اور گھر آباد ہوتا ہے. آج ہم خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فحش و منکرات سے بچو. نماز ایسی چیز ہے جو فحش و منکرات کو دور کرتی ہے. آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ناچ گانا ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور جو وہ نماز کے پابند ہیں فوراً نماز پہ جا کر بھی کھڑ جاتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جو انہوں نے ناچ گانا اور جو فلم دیکھی ہے وہ دماغ میں چل رہی ہے اور ان کا خیال نماز کے بجائے اس فلم پر ہے. ایسی نماز منہ پہ پھینک دی جاتی ہے. جس نماز میں خشوع خشوع نہیں اور جس عبادت میں نیت پاک نہیں, وہ دونوں جو ہے رد کر دیے جاتے ہیں. پہلے اپنی نیت کو پاک کرنا ہے اس طرح سے کہ سارا کام خدا ہی کے لیے ہے, فی سبیل اللہ کرنا ہے, اور اس کا اجر خدا ہی دیتا ہے, نہ کہ دنیا میں آدمیوں کے پاس اس سے لیا جاتا ہے. جو عمل کرتے ہیں خدا کو خوش کرنے کے لیے, خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اور چھپ کر کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے کریں اور دوسرا ہاتھ نہ دیکھیں, وہی عمل خدا کے پاس عزیز ہے. جو دنیا کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, دنیا کے پاس لوگوں کے پاس واہ واہ لینے کے لیے کرتے ہیں, وہ عمل خدا کے پاس قبول نہیں ہوتا. کئی واقعات حدیث شریف میں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ جو مخلصی اور خاکساری کے ساتھ جو صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے جو عمل کیے ہیں وہ عمل کو اللہ قبول کرتا ہے. جو خدا کے خوف سے برائی سے ہٹ گئے ہیں, برائی پر قادر ہیں, لیکن خدا کے خوف سے جو گناہ سے ہٹ باز آ جاتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ جنت کی بشارت دیتا ہے. تذکرۃ اولیاء میں حضرت شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خدا کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور گناہ پر قادر ہونے کے بعد بھی اس سے باز آ جاتے ہیں خدا کے خوف کے خاطر, ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. ہر انسان اپنے آپ کو پہچان جا سکتا ہے, دیکھ قرآن کی روشنی میں پہچان لے سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ہارون الرشید اس وقت کا خلیفہ تھا, اس کی اور بیوی زبیدہ میں نوک چھونک ہو گئی. زبیدہ نے بول اٹھی کہ تو دوزخی ہے. ہارون الرشید جواب دیا, اگر میں دوزخ ہوں تو طلاق واقع ہے, اور اس سے دور ہو گیا. بعد میں ہارون رشید کو افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا کہ کیسی بات میں نے زبان سے نکال دی. اس نے علماء کو جمع کیا اور پوچھا، ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ میں جنتی ہوں؟ اس زمانے کے سارے بڑے بڑے علماء جو تھے وہ خاسر ہو گئے، جواب دینے سے خاسر ہو گئے. اس وقت امام شافی کی عمر بہت کم سنی کی تھی، 15 سال یا اس سے کم تھے، طالب علم تھے، طالب سے بھی فراغت حاصل کی تھی، فتوے دے رہے تھے اس وقت تک، لیکن بزرگان دین کے نظر میں وہ چھوٹے تھے، کم سن تھے. انہوں نے ہارون رشید کو کہا کہ ہاں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. سارے علماء چونک اٹھے اور کہے کہ اے بچے تو خاموش رہ، لیکن بادشاہ نے کہا کہ درد مجھے ہے، دوا مجھے چاہیے. امام شافی نے بادشاہ کو کہا کہ تم کو درد ہونا، درد کی دوا چاہیے تو تم صدر مقام میں بیٹھ کر سوال نہیں کر سکتے، وہ صدر مقام قاضیوں کا قاضی کا ہے. ہارون رشید تخت سے اترے اور امام شافی کو وہاں بٹھایا اور امام شافی سے نے سوال کیے کہ آپ کا سوال کیا ہے. ہارون رشید نے اپنا مطلب بیان کیا. حضرت امام شافی نے ان سے پوچھا کیا ہے بادشاہ، آئے خلیفہ المومنین، کیا آپ بنا پہ حاضر تھے اور اس قدرت رکھتے ہوئے بھی صرف خدا کی، خدا کے ڈر سے، صرف خدا ہی کے لیے آپ نے اس گناہ سے باز آ گئے؟ تو اس سوال کے جواب کو ہارون رشید بہت غور کیا اور غور کرنے کے بعد جواب دیا کہ ہاں، ایک خلیفہ مومنین اور بادشاہ کی حیثیت سے مجھے گناہ کرنے پر بہت قادر تھا، بہت طاقت تھی، بہت موقع آئے، لیکن میں نے اس گناہ سے باز آ گیا صرف خدا کے خاطر، خدا کے خوف کے خاطر. تو امام شافی نے کہا کہ یقیناً آپ جنتی ہیں. تو سارے علماء پوچھ اٹھے کہ ثبوت کیا ہے. امام شافی نے وہ آیت پڑھ کر سنائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ پر قادر رہنے کے باوجود جس نے خدا کے خوف سے گناہ سے باز آ گیا اس کو جنت کی بشارت سنا دو. تو فوری سارے علماء کہا کہ اتنی کم سنی میں اتنا اونچا سوچتے ہو، اتنی بڑی فکر ہو تمہارے میں، سوچ و فکر ہے، تو ماشاءاللہ انشاءاللہ تم بہت اونچے مقام پر فائز ہو گئے. تو زمانے دراز کے بعد حضرت امام شافی بہت بڑے بزرگ ہوئے، بہت بڑے امام ہوئے اور صاحب کرامت بھی ہوئے. تو معلوم ہوا کہ نافرمانیاں جو کرتے ہیں اس کی دوا یہ ہے کہ استغفار، سچے دل سے جو توبہ کر لیتا ہے، خدا کے جناب میں معافی مانگتا ہے اور جس کے اپنے ہاتھ سے جس کو تکلیف پہنچی ہے اس کا صلہ دے دیتا ہے، پیسوں سے، نیکی سے، خدمت سے، اور خدا رب العزت کے جناب میں پہنچ کر وہ پاک ہو جاتا ہے، نیتیں پاک کر لیتا ہے، خیال دل کو پاک کر لیتا ہے اور ڈر سے زندگی گزارتا ہے اور صبر کرتا ہے اور کسی ہر مشکل حالت میں بھی وہ کسی طرح سے بھی وہ برائی پر نہیں جاتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی کو دکھ دیتا ہے، تو خدا رب العزت کے پاس ناامید ہونے کی کوئی بات نہیں. لا تحسدوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم ناامید مت ہو. ایک واقعہ حدیث شریف میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا ہے جو قوم اسرائیل کے زمانے میں ہوا. قوم اسرائیل پر میں بہت سے پیغمبر آتے رہے، ہر وقت لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہے، برائی سے ان کو روکتے رہے. ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک پیغمبر، ایک نبی، کافی زمانے تک انہوں نے رشت و ہدایت کی لیکن قوم ان سے باز آ گئی اور یہ بھی باز آ گئے اور کہیں کونے میں چھپ بیٹھے. کیونکہ گناہ بے انتہا ہو چکا تھا اور قوم گناہ میں لبریز ہو چکی تھی، اب وقت آ چکا تھا کہ خدا ان سے امتحان لے، اور اس امتحان میں چونکہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، اللہ کے طرف لوٹے نہیں، معافی نہیں مانگا اور اپنے کرتوت اور اخلاق کو نہیں سنبھالے، لہذا خدا العزت نے ان کو سزا کی طرف، سزا اتارنے کے لیے تیار ہو گیا. چونکہ نبی تھے اس مقام میں، نبی کو ندا آئی کہ تم فلاں قصبین کے گھر جاؤ اور پناہ لے لو. نبی نے سوچا کہ یہ قصبین جو مشہور ہے جو فاحشہ ہے اس کے گھر میں کیسے جا سکتا ہوں, میں کیسے پناہ لے سکتا ہوں, وہ کیا کہیں گے, ارے شاید یہ آواز جو آ رہی ہے یہ خدا کی نہیں کچھ شیطان کی ہے. پھر دوسری بار آواز آئی, پھر یہی انہوں نے سوچا. تیسری بار ترستی ہوئی خدا تعالیٰ کی آواز پہنچی کہ اگر تم کو پناہ نہیں چاہیے, اگر تم بھی اس قوم کے ساتھ پناہ ہونا غارت ہونا چاہتے ہیں تو تم یہی رہ جاؤ, ورنہ تم وہاں جلے جاؤ اور پناہ لے لو. آپ اس قصبین کے گھر گئے, وہ قصبین بہت شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی, اے خدا کے نیک بزرگ, اے برتر, اے نبی, آپ نبی ہیں اور میں قصبین ایک بری عورت ہوں, آپ میرے گھر میں کیوں پناہ لیتے ہیں, مشہور ہوں کہ میں کتنی بدکار ہوں. آپ نے کہا کہ بیٹی آپ مجھے جگہ دے دو, بس میں رات گزار دیتا ہوں. اسی رات اللہ کی ایک ایسی آواز آئی اور ایسی پھٹکار ہوئی کہ ساری قوم برباد ہو گئی. صبح ہوئی تو قہر سے سارا شہر فنا و برباد ہو چکا تھا. اب یہ نبی نے اس عورت کی طرف مخاطب ہوئے اور کہے کہ اے نیک بھی تو بتا کہ تو ایسی کون سے عمل کی تھی کہ جس کے وجہ سے تجھے خدا رب العزت نے مجھے پناہ دے دی اور اس قوم کو غارت کر دی. اس عورت نے کہی کہ اللہ کے نبی, آپ جانتے ہیں کہ میں کتنی بدکار ہوں. ہاں مجھے یاد آتا ہے کہ گرمی کا موسم تھا, ایک دن بہت گرمی پڑی, اتنی گرمی پڑی کہ اس کی حد سے باہر تھی کہ کتا زبان نکالے پانی کے لیے ترستا ہوا شہر کے سارے گھروں سے گزرا, لیکن سارے شہر کے لوگ پانی دینے کے بجائے پتھر اس پر برسائے, اس کو زخمی کر دیے. میرا دل تڑپ اٹھا, میں ترس گئی, اپنے اوڑھنی سے جوتے میرے جوتے کو باندھ کے میں نے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا اور اس کو مرہم پٹی کی, بس اس کے سوائے میں نے نیکی کوئی نہیں کی. تو خدا رب العزت نے اس نبی کے دل میں بات ڈالی کہ وہ کتا میں نے صرف امتحان کے طور پر اس قوم کے پاس بھیجا, میں دیکھنا چاہتا تھا کہ قوم کے دلوں میں درد ہے یا نہیں. اے بھائیو, اے بہنوں, جان جاؤ کہ خدا رب العزت کس موقع پر, کس وقت, کس لمحہ ہمارے سے امتحان لیتا ہے, ہم کو اس کا علم نہیں. وہ عالم الغیب ہے, وہ علیم ہے, وہ ہر بندے کے ساتھ ہر لمحہ امتحان لیتا ہے. کئی فقیر گھر پہ آواز دے دے گا کھانے کے لیے جب آپ کے گھر میں مہمان رہے ہوئے ہیں, جب عائش و عشرت میں ہیں, اس وقت پر درد بھری آواز سے کوئی ایک بچہ رو کے دودھ مانگے گا, تو کوئی بڑھیا آ جائے گی, اس وقت پر آپ کو تائش آ جائے گا اور آپ تائش میں اس کو ان لوگوں کو ہکال دیں گے, بھگا دیں گے, تو اللہ خدا رب العزت کا خیر اسی وقت پر طاری ہو جائے گا. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, وہ واقعہ یہ ہے جو حدیث شریف میں, بخاری شریف میں بہت لمبا سا بڑا سا واقعہ ہے. تین مسافر جا رہے تھے اور ایک کنویں میں جا کے وہ سفر پر کرتے کرتے انہوں نے پہاڑیوں کو گزرنا پڑا. وہاں ایک کنواں آیا, ایک گوی آئی, اس میں تینوں نے پناہ کے رات گزارنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ رکے. دیکھا کہ فوری ایک بڑا پتھر آئے اور اس گوی کے منہ کے اطراف کھڑ گیا, رک گیا اور بند ہو گیا. ان کے دلوں میں بہت دکھ ہوا کہ اب موت واقع ہے, اس لیے کہ ہم اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتے. ان کی پوری طاقت سے کوشش کیے کہ لیکن یہ بھاری پتھر نہیں ہٹا. اب انہوں نے تینوں نے قصد کیا کہ اب چلو اللہ کے دربار میں توبہ کریں, اس کی مغفرت مانگیں, اس کی رحمت شاید شامل ہو جائے تو ہماری زندگی اور ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی, ورنہ ہم فوت ہو جائیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی نیکیوں میں سے اپنی ایک نیکی خدا کے خالص فی سبیل اللہ جو کی ہے اس کو یاد کریں اور خدا کے حق میں دعا مانگیں گے تاکہ ہم کو خدا رب العزت اس کی رحمت سے ہم کو معاف کر دے اور یہ پتھر ہٹ جائے. پہلے صاحب نے بتایا کہ میں ایک گاؤں کا تاجر تھا, وہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی, شادی شدہ تھی, میرا دل اس کے اوپر فرفتہ ہو گیا. اس شہر میں قحط آ گیا, چونکہ اناج میرے پاس تھا. یہ عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرے بچے بھوکے ہیں, مجھے کچھ اناج دو. اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ہم بستری کرو گے تو میں اناج دیتا ہوں. جب اس فال بد میں تابع ہونے کے لیے تیار ہوا اور کرنے گیا تو فوری عورت نے کہی کہ اے بھائی کیا تم خدا کا خوف نہیں کرتے, خدا سے ڈر جاؤ اور تم اس گناہ سے باز آ جاؤ. یہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خدا کا خط طاری ہو گئی, خوف خدا طاری ہو گیا, فوری میں اس گناہ سے باز آ گیا اور اس کو میں نے اناج دے کے بھیج دیا. یا اللہ, انہوں نے دعا کیا, یا اللہ میں نیکی صرف تیرے ہی لے کیا ہوں, میں گناہ سے باز تیرے لیے آیا ہوں, تو میں یہ نوکی کیا اور برائی سے ہٹا تیرے خاطر کیا, یا اللہ تو قبول فرما لے اور ہم کو نجات دے. جیسے ہی انہوں نے اپنے نیکی کا واسطہ دیا اور دعا کیا تو پتھر تھوڑا سا آہستہ سے ہٹ گیا. دوسرے زاہد نے کہا کہ میں غلام تھا, میں چرواہا گر ایک بڑے رئیس کے پاس غلامی کرتا تھا. اس رئیس نے سارے بھیڑ بکریاں میرے حوالے کر کے کہیں سفر پر چلا گیا. زمانہ بیت گیا, ایک مدت گزر گئی, لیکن اس کو لاپتا رہا اور میں بہت ہی مالدار امیر کبیر ہو گیا. ایک مدت کے بعد وہ بوڑھا ہو کے لوٹا, میں اس کو پہچان گیا لیکن وہ مجھے نہیں پہچانا. میں نے اس کو بتایا کہ میں تمہارا غلام تھا, یہ ساری ملکیت تمہاری ہے. میں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, مجھے یاد بھی نہیں ہے. اس نے نہیں, میں تمہارے غلامی میں تھا, تم نے یہ امانت داری مجھ سے دے کے گئی تھی, یہ ساری ملکیت دولت تمہاری ہے, تم اس کو لے لو. پھر اس نے دعا کیا, یا اللہ یہ ساری ملکیت میں نے اس کے حوالے کر دیا صرف خالص تیری خوشنودی کے لیے, تیری رضامندی کے لیے, تیرے محبت کے لیے اور تیرے ڈر کے خاطر. تو فوری پتھر اور ہٹ گیا. پھر تیسرے نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ یا اللہ ایک دن ایسا تھا کہ جس دن بہت برف پڑ رہا تھا, بہت ٹھنڈک تھی, اس وقت پہ میرے بوڑھے ماں باپ پانی طلب کیے, میں فوراً پانی لے کے گیا تو وہ سو گئے تھے. میں سونا نہیں چاہا, میں انتظاری میں تھا کہ کب اٹھیں گے اور کب ان کی پیاس بچانے کے لیے پانی مانگیں گے. میں ایسے ہی رک گیا اور صبح ہو گئی, لیکن میں نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. میں یہی خالص ہی میں نے یہ نیکی میرے ماں باپ کو خوش کرنے اور تجھے خوش کرنے کیا تھا, میرے بچوں کا بھی نہیں خیال کیا, میری بیوی کا بھی خیال نہیں کیا. فوری وہ پتھر ہٹ جاتا ہے. اس واقعے سے جو حضور پاک نے سنایا ہے اور درس دی ہے کہ نیک اعمال تمہارے ضائع نہیں کیے جاتے. قرآن میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں, تمہارے نیک اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے, اس کا بدلہ دیا جائے گا اور جو کچھ بھی تم مانگتے ہو ضرور تم کو دیا جائے گا. خدا وہ ہے جو علیم و خبیر ہے, خدا جانتا ہے کہ تمہاری ضرورت کیا ہے, خدا جانتا ہے کہ تم کس حال میں رہ جاؤ گے. ہر حال میں شکر کرنا, ہر حال میں اس کی طرف متوجہ ہونا, ہر حال میں اس سے حاضر ہونا اور صبر کرنا, شکر کرنا اور خالص خدا کے لیے زندگی گزارنا ہی نیکی ہے. اور جو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور آخرت کچھ نہیں, وہ بڑے بدنصیب ہیں. خدا وہ ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے, خدا وہ ہے جو نور ہے, اور خدا تعالیٰ نے نور حضور پاک کے اندر منور فرمایا اور وہ نور آدم میں اس کو اتارا اور آدم سے سارے کائنات. تو جان جاؤ کہ ہم وہ ہیں جو حضور کی امت میں ہیں, حضور کی امت والے وہی وہ ہیں جو زمین پر بڑے نرمی سے چلتے ہیں اور سب کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور بہبودی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. جو اپنے نفس کے امارہ پر قابو ہوتے ہیں, نفس لوامہ پہ سے نفس لطیفہ پہ آتے ہیں, اور وہیں وہ مقام ہے جہاں تم کو خدا رب العزت وہ نیکیاں عطا کرتا ہے جس سے سارے نیکیاں کی وجہ سے, جس کی فضیلتوں کی وجہ سے ہاتھ پیر زبان سب اللہ کی ہو جاتی ہے اور تمہارا چلنا پھرنا دنیا میں بڑا ہی نیک ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ساری کائنات پر فضل کرم ہوتا ہے, فضل جنابی ہوتا ہے. ہم کو چاہیے کہ نیکی پہ چلیں اور بدی سے ہٹیں. یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کی وحدانیت کو مان جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا درود بھیجیں اور ان کے اولاد اور ان کے آل اور ان کے بزرگوں سے محبت رکھیں اور نیک لوگوں سے محبت رکھیں, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, غریبوں کو کھانا کھلائیں اور جتنا ہمارا مال اللہ دیا ہے اسی میں سے دیں. اگر ہمارے پاس مال لگتا نہیں ہے تو اپنی خدمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں, غریبوں کو پہنچائیں, مہمانوں کا عزت کریں. اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضور پاک نے ایک صحابی کو کہا کہ ایک مہمان گھر لے جاؤ, تو مہمان گھر لے گئے تو گھر میں کھانا نہیں تھا, صرف ان کا ہی کھانا رکھا تھا. آپ نے جو جو چراغ تھا گل کر دیے اور کھانے کا آواز کاٹتے ہوئے کھانے کا آواز کیا اور مہمان کو کھانا کھلا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن ان کو جبریل سے پیغام آیا کہ یہ ان کی ادا پر اللہ کو بہت پسند آ گئی. جان جاؤ کہ جو اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتا ہے اور خود بھوکا رہ جاتا ہے انہیں پر خدا رب العزت کی نعمتیں اور فضیلتیں اترتے ہیں. جو نیک ہیں ان کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مت ڈرو, تم میرے سے کوئی بات کا ڈر رکھنا ضروری نہیں ہے. تو علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ یہی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, یہی ہیں جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں. خدا پر مکمل اور کامل یقین رکھنا, عمل پہ ہم رہنا اور محبت